نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کل ہم نے سورۃ الواقعہ ختم کر لی تھی، آج اب اللہ کے نام سے سورہ حدید کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے ہیں، گروپ ہیں، ان میں سے چھٹے گروپ میں مکی صورتیں سات تھیں، سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک، اور مدنی صورتیں دس ہیں، سورہ حدید پہلی ہے، سورہ تحریم آخری ہے. سورہ حدید 27 پارے کی آخری صورت ہے اور سورہ تحریم 28 پارے کی آخری صورت ہے. تقریباً سوا پارا ان دس صورتوں پر مشتمل ہے. ان دس صورتوں میں سے پانچ صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی نام ہے المسبحات، وہ صورتیں جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، اور ان پانچ صورتوں کا پھر خصوصی مقام اور مرتبہ ہے ان دس صورتوں میں. بحثیت مجموعی میں نے رات چند باتیں عرض کی تھی، انہیں ذہن میں تازہ کر لیجیے اختصار کے ساتھ. صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے جو قرآن مجید میں ہے. دس صورتیں ایک جگہ پر، کہیں اور نہیں. دوسری قدر مشترک ان کے مابین یہ ہے کہ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام مدینہ کا دور ہے اس کے نصف ثانی میں نازل ہوئی ہے، سوائے ایک کے، سورہ حشر، وہ سن 4 میں نازل ہوئی ہے، باقی سب کے سب سن 5 کے بعد کی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں آ کر مسلمانوں میں اوسط کے اعتبار سے جذبہ ایمانی اور جوش جہاد میں کمی واقع ہو گئی تھی. اوسط کے اعتبار سے اس کو نوٹ کر لیجیے. جو سابقون الاولون چلے آ رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کے نہ ایمان میں کوئی کمی کا سوال تھا، نہ جوش جہاد میں، نہ جذبہ انفاق میں. لیکن اب جو یہ نئی بھرتی ہوئی تھی، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد جو ایک یوں سمجھیے کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کا دین کے اندر داخلہ ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت تو ان کا تزکیہ اس طور سے تو نہیں ہوا تھا جس طور سے کہ مکے کے 12 سالوں کے دوران السابقون الاولون من المہاجرین کا ہوا تھا. اس اعتبار سے اوسط گر گئی تھی، تو اس میں لال تھا، جذبہ انفاق میں بھی کمی، جوش جہاد میں بھی کمی، اور ایمان کی گہرائی میں بھی کمی، اوسط کے اعتبار سے. پھر عرض کر رہا ہوں کہ مغالطہ نہ ہو جائے. اس اعتبار سے ان صورتوں میں نمبر ایک تو یہ کہ ذرا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا انداز آپ کو مشترک ملے گا، اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کہ وہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے وہ زجر و توبیخ کا انداز. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اب یہ ایک انداز ہے، زجر کا انداز ہے. وما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ انداز جو ہے ان میں مشترک ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ان میں اگر سے خطاب ہے کلیتاً مسلمانوں سے، نہ کفار قریش سے کوئی خطاب ہے، نہ کفار اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے. البتہ اہل کتاب کو بطور نشان عبرت ضرور پیش کیا گیا، حوالہ دیا گیا، دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، بڑی عظیم امت تھی، لیکن اس کا حال جب ہوا زوال اس کے اندر آیا ہے، تو پھر معذور کر دی گئی اس مقام سے. تو تم ذرا اپنے بارے میں خیال رکھو کہ تمہارے ہاں بھی وہی کیفیات جو ہے دوبارہ پیدا نہ ہونے پائیں. ان اعتبارات سے اس کا میں منطقی نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کے لیے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ یہ ہے, یہ 10 سورتیں. اس وقت امت مسلمہ میں اوسط کے اعتبار سے اس وقت کے مقابلے میں بھی 100 گنا کم معاملہ ہو چکا ہے. وہ ایمان کی پختگی اور گہرائی کہاں ہے؟ شاذ کہیں ہوگا, شاذ ہوگا کہیں. پھر وہ جوش و جہاد, جذبہ انفاق, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان اور عمل صالح کا جو لیول ہے وہ مل چکا ہے بہت حد تک. لہذا اس میں جو زجر و توبیخ کا انداز ہے اور دان دپٹ کا انداز ہے مسلمانوں کو اپنی اصلاح پر آمادہ کرنے کے لیے جو پرسویشن ہے, اس کے پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے یہ 10 سورتیں قرآن مجید کے لیے, قرآن مجید میں سے ہم آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین ہیں. ان میں یہ سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ حدید ہے, اس کو ام المسبحات کہیں گے, اس لیے کہ یہ تسبیح سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اس گروپ کی جامع ترین سورت ہے. اس کی پہلی 6 آیتوں میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے بہت اعلیٰ علمی سطح پر, فلسفیانہ سطح پر. ظاہر بات ہے کہ یہاں میرے لیے اس کی تفصیل ممکن نہیں ہوگی, اس کے لیے میں نے ایک مرتبہ جب درس قرآن ہمارا اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا چل رہا تھا دوبارہ میں نے دیا ہے, تو 15 گھنٹے کا درس ہے میرا جو ریکارڈڈ ہے سورہ حدید پر. وہ ویڈیو ٹیپ کی شکل میں بھی ہے, آڈیو ٹیپ کی شکل میں بھی ہے. اس وقت یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا تعارف ہو جاتا ہے سورہ حدید سے اور آپ پر اس کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ آپ آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے سے وہ مکمل میرے درس کا ہے وہ آپ دیکھ سکے اور سن سکے. سبحان اللہ ما فی السماوات والارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ تسبیح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 صورتوں کے شروع میں جو ہے فعل ماضی کی شکل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور 2 صورتوں کے آخر میں سے فعل مضارع کی شکل میں ہے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن یسبح للہ یسبح للہ. گویا کہ زمانے کا بھی احاطہ ہو جاتا ہے. اور ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ یہاں پر تو آیا ہے ما فی السماوات والارض, لیکن سورہ حشر میں سورہ صف میں آئے گا ما فی السماوات و ما فی الارض, یعنی اور تاکید کر کے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کس معنی میں؟ تسبیح قولی بھی ہوگی, اللہ نے ہر شے کو اپنی ایک زبان دے رکھی ہے, جیسا کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہو سکتا ہے ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو, لیکن خاص طور پر جو یہ ہے کہ زبان حال سے ہر شے تسبیح کر رہی ہے, ہر شے اپنی جگہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا, میرا خالق, میرا مالک, ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر احتیاج سے, ہر ذوق سے, ہر تقدیر سے پاک ہے. وراء الورا ہے, ثم وراء الورا ہے. العزیز اور الحکیم, یہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء خاص طور پر جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں اور ان صورتوں میں بہت کثرت کے ساتھ آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ العزیز وہ ہے جس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو, فائنل اتھارٹی. لیکن یہ کہ یہ فائنل اتھارٹی جس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو, اگر عام طور پر ہم دنیا میں تصور کریں تو جیسا کہ وہ ایک ایکسیم ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی, اس کو توازن کے لیے کہا الحکیم, وہ جہاں زبردست ہے اور اس کی اتھارٹی فائنل ہے وہ الحکیم بھی ہے, کمال حکمت والا ہے, اس کا اختیار جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. خاص طور پر یہ تصور جو ہے جس کو میں ایک لفظ اگر استعمال کرنا چاہوں, سیاسی اسلام, یعنی اسلام کا سیاسی پہلو. اسلام ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو جائے. تو یہ ان صورتوں میں خاص طور پر یہ پہلو بہت نمایاں ہو کر آئے گا. تو بار بار یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں, لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے. یوہی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ نموت و نحیہ, جو دہریوں کا قول نقل ہوا تھا, اس کے بجائے یہ کہ نہیں, اگر کوئی زندہ ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے, اور کوئی اگر مرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس پر موت وارد کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے پہلا، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی وہ ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی فلسفیانہ آیات میں سے عظیم ترین آیت ہے، اور فلسفہ وجود جو کہ فلسفے کی مشکل ترین شاخ ہے، جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بڑی لمبی چوڑی بحثوں ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ توحید وجودی اصل میں ان مباحث کا تعلق ہے اس آیت سے، یا اس آیت کا تعلق ہے ان مباحث کے ساتھ، لیکن وہ بہت مشکل ہے اور بڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے میں یہاں بیان نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر دیا میں نے کہ یہ بلند ترین فلسفیانہ سطح پر جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں یہ ابتدائی چھ آیات اس سورہ مبارکہ کی بہت اہم ہیں اور بہت جامع ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا خاص طور پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ قدیر ہے، علا کل شیء قدیر، اور بکل شیء علیم، ہر شے کا جاننے والا. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہو گیا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین کے اندر اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے. اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں، وَيَنزُلُ وَمَا يَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یعنی یہ کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد بعض فلاسفہ کا تصور یہ ہے، بعض مذاہب میں بھی ہے، اسے پیدا تو کیا ہے بس اس کا اب اس کی ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے ورکنگ از خود ہو رہی ہے، اس نے کچھ قوانین بنا دیے اس کے تحت کائنات چل رہی ہے، وہ اپنی ذات میں مگن ہے، اسے ان تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ بات غلط ہے. قرآن یہ کہتا نہیں، کوئی ذرہ تک یہاں حرکت نہیں کرتا جو کہ اللہ کے علم میں نہ ہو، اللہ جو ہے اس سے بے تعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ کسی فٹ بال کھیلنے والے نے ایک زوردار ہٹ لگا دی، فٹ بال کو کک لگائی، اب فٹ بال جا رہی ہے، جہاں تک جا رہی ہے وہ خود جا رہی ہے، اب اس کا جو ہے اس سے ہٹ لگائی تھی یا کک لگائی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود بخود چل رہی ہے. ایسے ہی بس کک تو لگا دی تھی اللہ نے اس کائنات کو، یہ گاڑی چل رہی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں اس کی تدبیر امر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اب یہ تصور بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہر جگہ موجود ہے تو یہاں بھی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بحثیں بڑی اٹھتی ہیں، اور بڑی یعنی عقائد کی جو کتابیں ان میں بھی، آیا وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے موجود ہے، یعنی موجود اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے سب کو اور وہ سن رہا ہے ہر بات، اس معنی میں موجود ہے یا واقعتاً موجود ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی میں یہاں پر جو ہے چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ترجمہ ہے قرآن مجید کا، ترجمہ تو کرنا پڑے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اندازہ کیجئے اس تصور کی اہمیت کا کہ دو مرتبہ انہی چھ آیات میں یہ الفاظ آ گئے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، تو گویا کہ یہاں زمین پر اسی کی بادشاہت کا نظام قائم ہونا چاہیے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات میں بالآخر اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، یعنی یہ کام وہ کر رہا ہے، اس کے کیے ہو رہے ہیں، از خود نہیں ہو رہے ہیں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر، جو مخفی راز ہے جو انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کسی کو نہیں بتائے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. یہ چھ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں اعلیٰ ترین علمی سطح پر، فلسفیانہ سطح پر اور جامع ترین ہے. اب اس کے بعد ایمان کے دو تقاضے، اللہ تو یہ ہے، اپنی جگہ ہے، کوئی مانے تب بھی ہے، نہ مانے تب بھی ہے، سوال یہ کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، دو الفاظ اب یہاں آئیں گے، نوٹ کر لیجئے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، نمبر ایک. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں تمہیں اس نے خلافت عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں خلافت عطا کی ہے، ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے تو یہ در حقیقت اس پر ہماری خلافت ہے. اور خلافت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو اصل حاکم ہے اس کا حکم نافذ کرنا. ہمارا کام ہے اپنے وجود پر بھی اللہ کا حکم نافذ کرنا. پھر جو جو کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, جو بھی ہے, وہ اللہ کا عطیہ ہے, اللہ کی دین ہے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا, لگا دینا, صرف کر دینا, یہ کام ہے در حقیقت کے دو کام جس پر یہ آیت اور صورتیں چل رہی ہے. آگے یہ پورا مضمون انہیں دو چیزوں کے گرد گھومے گا, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا جو گروپ ہے ان صورتوں کا, اس میں یہ دو لفظ بار بار تکرار کے ساتھ آئیں گے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جس نے خلافت عطا کی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے, فالذین آمنوا ان تم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو جو کوئی تم میں سے کامیاب ہو جائے, بھائی مانا یا اس نے ایمان بھی وہ لے آیا اور انتقال پہلا پورا کر دیا, وانفقوا اور خرچ بھی کر دیا, لگا دیا, کھپا دیا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم. لیکن اب ذرا وہ زجر والا معاملہ آیا ڈانٹ کا. اب دونوں امور کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا جھجھوڑ کر, وما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, ابھی تو رسول تمہارے مابین موجود ہیں اور وہ تمہیں پکار رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم سچے ہو. تم تو اپنے آپ کو فروخت کر چکے ہو اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کی بندگی کا عہد کر چکے ہو. سمعنا واطعنا. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایمان میں کچھ کمی تھی, کچھ بات تھی کہ جس کی بنا پر اپنے ڈانٹ کا انداز ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ وہ لوگ جن کے اندر کمی تھی, اس میں لال تھا, مخاطب وہ ہیں. اگرچہ علیحدہ سے ان کے خطاب کا کوئی صیغہ اختیار نہیں کیا گیا, ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر یہ مخاطب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہ کہ جو وہاں پہ عام مسلمان تھے جن کے اندر وہ اضمحلال اور کمزوری آ گئی تھی. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہی ہے اللہ, یعنی یہ کہ اگر واقعتاً تم اپنے غریبان میں جھانکو اور تمہیں محسوس ہو کہ بات ٹھیک ہے, وہ ایمان یقین والا ایمان تو نہیں ہے, یا اگر ہے تو بہت شیلو ہے, گہرا نہیں ہے, تو پھر دیکھو, هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات, وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ اندھیرے ضعف ایمان کے, اندھیرے نفاق کے, اندھیرے کفر کے, شرک کے, الحاد کے, ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے یہ قرآن مجید ہے. یہ تمہارے پاس موجود ہے, قرآن کی طرف رجوع کرو, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو, تو جو ایمان کی کمی ہے یا ایمان کا سطحی ہونا ہے, ایمان کا شیلو ہونا ہے, اس کے اندر جو ہے اس کی تلافی ہوگی اور ایمان گہرا ہوگا, ایمان راسخ ہوگا, ایمان پختہ ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور یقین اللہ تو تمہارے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے, بہت مہربان ہے, رحم فرمانے والا. اب دوسری بات پر ڈانٹ آ گئی, کیا فرمایا تھا؟ آمنوا وانفقوا. اب فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا, خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وللہ میراث السماوات والارض, حالانکہ سارے آسمان و زمین کی وراثت آخر میں تو اللہ کے لیے رہ جائے گی, تمام انسان ختم ہو جائیں گے, کائنات پہلے بھی اللہ کی تھی پھر بھی اللہ کی رہ جائے گی. تو تمہیں اپنے ہاتھوں دیتے ہوئے جو ہے وہ ذرا تکلیف ہو رہی ہے, ورنہ ظاہر بات ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم سے تو گیا جو مال بھی ہے, اب وہ ہمارے وارثوں کی ملکیت ہوگا, جو چاہیں وہ کریں گے اس کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے عیاشیاں کریں, بدماشیاں کریں, اور اس کا ہمارے اوپر الٹا وبال آئے آخرت کے اندر. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے تم اپنے ہاتھ سے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بڑی کامیابی ہے. وما لکم اللہ تم سے کوفی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح سے قبل جو ہے خرچ کیا اور قتال کیا. اور فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ نہیں بلکہ فتح حدیبیہ, انا فتحنا لك فتحا مبینا. صلح حدیبیہ سے قبل جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں انفاق کیا، خرچ کیا اور اللہ کے راہ میں جنگیں کی ہیں، ان کا اونچا ہے بہت درجہ. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کہ فتح کے بعد انفاق کیا یا قتال کیا. وکل وعد اللہ الحسنی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا سب سے وعدہ تو ہے، بہت اچھا وعدہ ہے، سب سے سب کو اچھا اجر ملے گا، لیکن یہ کہ حالات جتنے نامصائب ہوتے ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے راہ میں محنت کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. حالات موافق ہیں تو ہر شخص ہی کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کر لے گا، اللہ کے دین کے لیے کر لے گا. حالات نامصائب ہیں، خطرناک ہیں، رسکی معاملات ہیں، اس وقت انسان اگر خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. لہذا فتح سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا ان کے اعلیٰ درجے ہیں، ان تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے کہ فتح کے بعد ایمان لا کر انفاق اور قتال کا جو ہے درجہ حاصل کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ؟ اب یہ بڑا انداز ہے، چیلنجنگ انداز ہے. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق ہے مقرر لب ساقی پہ سلام میرے بعد، غالب کا بڑا زوردار شعر ہے. اسی طرح یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کی ہمت کرے. یعنی اللہ کو اگر تم دیتے ہو، یہاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے مجھے قرض دینے کے مترادف ہے یہ، میں بھرپور تمہیں ادا کروں گا، بلکہ اتنا ہی نہیں 700 گنا دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا، لیکن یہ کہ قرض حسنا دینے کی ہمت تو کرو. کون ہے وہ جو قرض دینے کو تیار ہے اللہ کو قرض حسنا؟ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دنیا کا قرض حسنا تو یہ کہ اس میں کوئی شے بھی اضافی نہیں ہو سکتی، وہ سود شمار ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرض حسنا وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 10 گنا 700 گنا تک اجر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، بہت باعزت اجر ہوگا. اب اس کے بعد کی آیات میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا. میدان حشر میں اصل میں بہت سے مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے کہ جسے ہماری عام زبان میں کہتے ہیں پل صراط، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا. اور یہ نقشہ اصل میں ایک تو یہاں پر کھینچا گیا ہے اور آخری سورت سورہ تحریم میں بھی یہ نقشہ موجود ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں مسلمان تھے ان میں ظاہر بات ہے کہ صادق الایمان بھی تھے اور منافق بھی تھے، دونوں طرح کے لوگ تھے. اب ان میں چھلنی لگانی ہے کہ کون صاحب ایمان تھا اور کون حقیقت میں منافق تھا، ایمان اس کے پاس نہیں تھا. اس کے لیے گزارا جائے گا ایک راستے پر سے جو اندھیرا ہوگا، گپت. صاحب ایمان لوگوں کے قلب کی جو روشنی ہے ایمان کی، وہ ان کے سامنے نور کر دے گی، روشنی کر دے گی. دانے ہاتھ کے طرف داہنی طرف سے بھی جو اعمال صالحہ صادق ہوئے ہیں اس کی روشنی آ جائے گی، وہ اپنی اس روشنی کے اندر راستہ دیکھتے ہوئے نکل جائیں گے. جو منافق ہوں گے ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، لہذا وہ پہلے تو اہل ایمان سے کہیں گے ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. لیکن جب ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، اگر تمہیں روشنی دینی ہے تو جاؤ، اگر جا سکتے ہو واپس دنیا میں جاؤ تو وہاں سے لاؤ، یہ روشنی وہاں سے لائی گئی ہے، یہاں نہیں دی گئی. جب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے اور یہ لوگ جو ہے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے، اور یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہے. اس کو ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں، ہر ایک شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا تو ہوگا، اور یہ ہے اس جہنم کے اوپر، جو ٹھوکر کھائے گا گرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب اس کو پڑھ لیجیے. یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، جس روز کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. سامنے نور ہوگا نور ایمان، قلب جس کا کہ منبع سرچشمہ ہے، اور داہنے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ اعمال صالحہ کا نور ہوگا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، اور کہا جائے گا ان سے کہ آج آپ لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے پھر کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا اہل ایمان سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار کرو، مہلت دو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. جیسے اگر آپ کو رات کے وقت کہیں آپ جا رہے ہیں اور ایک مجمع ہے، لوگ جلدی جا رہے ہیں، کسی کے پر ٹارچ ہے، اب جیسے پگڈنڈی ہے, پگڈنڈی میں سے پاؤں ادھر بھی گر سکتا ہے ادھر بھی گر سکتا ہے, تو ٹارچ کی لائٹ بھی بہت غنیمت ہے. تو جس کے پاس ٹارچ ہے اسے لوگ کہیں گے بھائی کیا جلدی کہاں چل رہے ہو, تو ہم بھی ساتھ ہی چلیں گے تمہارے. تو وہ یہ صورت ہو جائے گی وہاں پر اس پل صراط کے اوپر. تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ہماری راہ دیکھو, ہمارا انتظار کرو, ذرا ٹھہرو, ہم بھی آ جائیں تاکہ ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. تو یہ لفظ وراکم کہہ دیا جائے گا, لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف, فلتمسوا نورا, تو تلاش کرو نور. پیچھے سے مراد دنیا, یہ نور جو ہے نور ایمان اور نور اعمال صالحہ, یہ دنیا سے کما کر لایا گیا ہے. یہاں پر کوئی کسی کے نور سے استفادہ نہیں کر سکے گا. جس کے پاس نور ہے, بس اس کے پاس نور ہے, وہی راست جو ہے چل جائے گا اور منزل کو عبور کر جائے گا. فضرب بینہم بسور لہ باب, یہ بات ہو ہی رہی ہوگی کہ ایک حسین حائل کر دی جائے گی ان کے مابین. یہ لفظ سور آ گیا ہے, جو میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں جو عرض کیا تھا قرآن کے, سورت کا لفظ سور سے بنا ہے. فصیل جیسے کہ قدیم زمانوں میں ہر شہر کے گردا گرد فصیل ہوتی تھی, ایسے ہی گویا کہ ہر سورت کا جو ہے ایک فصیل کی حیثیت ہے, جس کے اندر پھر وہ جیسے شہر کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں, ایسے مختلف آیات ہیں اس فصیل کے اندر. لہو باب, اس میں ایک دروازہ بھی ہے. باطنہ فیہ الرحمہ, اب اس کے اندر کی طرف تو اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا. جو راستہ طے کر گئے وہ فصیل کے پار چلے گئے, اور ان کے لیے تو راستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ ظاہر ہو, اور اس کے باہر کی طرف من قبل ہی اس کے سامنے العذاب, اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جائے گا. ینادونہم الم نکن معکم, وہ انہیں پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے, وہ منافق مرد اور منافق عورتیں, کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے, منافق اور مومن دونوں گڑبڑ تھے. منافق بھی مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے حضور کی امامت میں, کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ یہ آج اتنا بڑا فرق واقع ہو گیا. قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے. لیکن اب یہ چار الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں, ولکنکم فتنتم انفسکم, آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. اور فتنہ کیا ہے ان صورتوں میں, آپ ایک سے زائد مرتبہ دیکھیں گے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور تمہارے اولاد, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی, ضرورت سے زیادہ محبت, ضرورت سے زیادہ ان کی بہبود کی فکر کرنا, یہی در حقیقت حب دنیا ہے, اور یہی در حقیقت بنیاد بن جاتی ہے نفاق کی. ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا. وتربصتم, جب یہ محبتیں جو ہیں طوی ہو جاتی ہیں انسان کے دل میں, تو پھر وہ آگے چلنے نہیں دیتی, پھر انسان گو بگو, چلوں نہ چلوں, رکو سوچوں, ابھی دیکھو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, ذرا دیکھو حالات کے رخ کو دیکھو, یہ تربص ہے. ورتمتم, پھر تیسرا قدم یہ آتا ہے کہ پھر جو بھی تھوڑی بہت پونجی ایمان کی تھی, اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ حق ہے بھی کہ نہیں ہے, آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, ہم تو یہاں پر اپنا سب کچھ لگا دیں, خرچ کر دیں, دے دیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ توبہ کے زمن میں, یہ سودا جو ہے بڑا اس اعتبار سے رسکی سودا ہے اللہ کے ساتھ کرنا, جو کرنا ہے ایمان والا. اس لیے کہ یہاں جان تو دینی ہے نقد, مال دینا ہے یہی دنیا میں نقد, جنت ملے گی آخرت میں, وہ ادھار ہے, یہ ادھار کا سودا ہے. تو اس پر دل کا ٹھکنا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے, لہذا پھر وہ شکوک و شبہات کے کانٹے چنتے ہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی, اور پھر تمہیں خواہشات من گھڑت آرزوؤں نے خوب دھوکہ دیا. اچھا جی, اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے, اللہ تو بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا ودود ہے, بڑا شفیق ہے, غفار ہے, ستار ہے, یہ سارے جو ہیں اللہ کے اسماء حسنا, اس کے حوالے سے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو, جدھر چل رہے ہو چلتے رہو, اللہ بخشنے والا ہے. وغرکم باللہ الغرور, اور اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دیا اور خوب دیا اس دھوکے باز نے, شیطان بعید نے. فلیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا, تو آج نہ یہاں تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے, یعنی یہاں تمہارا انجام کافروں کے ساتھ ہے. دنیا میں تم منافق گڑمڑ تھے اہل ایمان کے ساتھ, لیکن یہاں تمہارا تعلق جو حقیقی ہے وہ قائم ہو چکا ہے کفار کے ساتھ. ماواکم النار, تم سب کا ٹھکانہ جو ہے اب آگ ہے. ہیا مولاکم, وہی تمہاری رفیق ہے, دمساز ہے, ہمدرد ہے, کوئی دکھ درد کہنا سننا ہے تو اسی سے کہو سنو. وہ بیس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد ذرا جوڑنے کا اندازہ ہے اہل ایمان کو, جو بھی اس کمزوری میں مبتلا ہوں کسی بھی اعتبار سے, ان کو ذرا متوجہ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا بھی ضمیر انہیں ملامت تو کرتا ہے. یہ ہم مانتے تو ہیں اللہ کو, مانتے ہیں رسول کو, اور عمل ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے ایمان بالآخرت, لیکن ہماری ساری صحیح و جہد جو ہے بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے. تو ضمیر ملامت تو کرتا ہے. یا کوئی اور ملامت کرنے والے موجود ہیں, کہیں کو درس قرآن سنا ہے, کہیں کسی کا اچھا واعظ سنا ہے, تو آدمی پر وقتی طور پر تو جذبات آتے ہیں کہ واقعی ہم تو غفلت میں ہیں, ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں, کہاں ہم دین کے باتیں جو ہیں ہمیں جاننا چاہیے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ تاخیر کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں کروں گا, ذرا یہ کام میں کر لوں, ذرا یہ ذمہ داریاں جو ہیں پوری کر لوں, ابھی ذرا مکان بنانا ہے, وہ مکان ابھی شروع کیا ہے, ابھی ذرا مکان مکمل ہو جائے اور پھر سارا وقت اور جو بھی کچھ میرے پاس پونجی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دوں گا, ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, ذرا ان سے فارغ ہو جاؤں, تو بس اس کے بعد یہ انسان سے تاخیر کرتا رہتا ہے, اسی تاخیر میں موت آ جاتی ہے. تو فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت آیا نہیں ہے؟ کس کے انتظار میں ہے؟ کس بھروسے پر اور کس امید پر تاخیر اور تعویل کی جو ہے رسی اپنی دراز کر رہے ہیں؟ کیا وقت آیا نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں, اور جو کچھ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے, من الحق حق میں سے, یہ قرآن ہے, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی ہے, یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزم, یہ قول فصل بن کر نازل ہوا ہے. اس کے سامنے دل جھک جائیں, نگاہیں جھک جائیں, دل جھک جائیں, آنکھیں جھک جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور نہ ہو جائیں یہ بھی انہی لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے. وہ جو میں نے کہا تھا کہ نشان عبرت کے طور پر یہودیوں کا, سابقہ امت مسلمہ کا تذکرہ ہوگا, تو انہیں ہم نے کتاب دی تھی. فطال علیہم الامد, پھر ایک مدت دراز جب ان پر بیت گئی, فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. اور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں سختی کا کیا عالم ہے. ثم قست قلوبکم فیت الحجارت یا وشد قسوہ, وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں یا ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں سختی کے اندر. فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون, اور اب ان کی اکثریت جو ہے فساق و فجار پر مشتمل ہے. یہ نشان عبرت دکھا دی مسلمانوں, جس راستے میں تم پڑ گئے ہو, یہ لیت و لات, یہ تاخیر و تعویق, یہ کریں گے اچھا بعد میں کریں گے, ذرا یہ کر لیں تو تب کریں گے, یہ راستہ پھر ادھر لے کر جا رہا ہے جدھر کے سابقہ امت مسلمہ گئی تھی. پھر اس کا جو حشر اور انجام ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے, اس سے تم سبق حاصل کرو. اچھا, اگر یہ شکل بھی آدمی کو محسوس ہو جائے کہ اندر تو واقعی بڑا خلاصہ ہے اور ایمان تو دل میں نہیں ہے, تو کیا کرے؟ مایوس نہیں ہونا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, تمہاری نگاہوں کے سامنے فینومینن ہوتا ہے. زمین بے آب و گیا پڑی ہوئی ہے, کوئی چیز یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہے, کوئی ہریاول نہیں ہے, گھاس تک نہیں ہے, بارش برستی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ہرا ہی ہرا ہے, ہریاول ہریاول ہے, اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہے. تو جس طریقے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد پانی کے نازل ہونے سے, تمہارے دل کی زمین کو بھی ایک حیات تازہ مل سکتی ہے. ملے گی کس سے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ ماہ مبارک, جیسے پانی مبارک ہے وہ اگر زمین پر گرتا ہے تو زمین کے اندر سے رودگی نکال لاتا ہے, ایسے یہ قرآن جو ہے کتاب مبارک ہے, جو تمہارے اندر جو چھپا ہوا ایمان ہے, جو دبا ہوا ہے, جو سویا ہوا ہے, جو ڈورمنٹ ہے, جس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں, اس کو اجاگر کرے گا, روشن کرے گا, نکال کر لے آئے گا. اور جیسے زمین جو ہے اس کے اندر ہریاول ہی ہریاول نظر آتی ہے, تمہاری کشت قلب جو ہے اس کے اندر بھی جو فصل ہے ایمان کی وہ لہلانے لگے گی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اچھا, اب چونکہ زمین کو بھی اگر اس سے باقی فصل لینا ہے, ایک شکل تو یہ ہے کہ زمین پڑی ہوئی ہے جیسی بھی ہے, بارش ہوئی تو گھاس تو ہوگی آئے گی, آپ کو چاہے آپ نے کوئی ہل چلایا یا نہیں چلایا, نہ بیج ڈالا, وہ گھاس تو آ جائے گی. آپ خاص فصل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زمین پر ہل چلانا پڑتا ہے, زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے, پھر بیج ڈالنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر آپ فصل کی امید کر سکتے ہیں. ورنہ پانی جو ہے مجرد وہ آپ کو فصل نہیں دے گا. گندم کی فصل تو پانی سے نہیں اگے گی, گھاس اگائے گی, لیکن گندم کی فصل کے لیے تو آپ کو ہل چلانا ہوگا. اسی طرح ایمان کی فصل حاصل کرنے کے لیے ہل چلانا پڑے گا, اور وہ ہل کیا ہے؟ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں دو, صدقہ دو, اللہ کو قرض حق نہ دو. جتنا دو گے اتنا ہی در حقیقت گویا کہ تمہاری روح کے اندر اور تمہارے قلب کے اندر ہل چلے گا, اور پھر اس کے اندر جب ایمان کا بیج پڑے گا تو وہ پھر لہلاتی ہوئی فصل دے گا آپ کو. ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, وہ اقرب اللہ قرض حسنا, اور جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے ہیں, یضاف لہم, ان کے لیے وہ دگنا کیا جائے گا, ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے, دو مدے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنا, یہ پہلے بھی کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں, لیکن دو اصطلاحات کے حوالے سے. ایک صدقہ ہے, صدقہ خیرات, زکوٰۃ بھی اسی قبیل کی شے ہے. اس کا اصل مصرف کیا ہے؟ غربا, یتامہ, مساکین, بھوکے, ان کے لیے اصل. باقی اور بھی کچھ مدے ہیں اس کی, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, وہ سورہ توبہ میں آئے تھے, پڑھ چکے. اور دوسری مدہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, یہ ہے اللہ کے ذمے قرض حسنا. اس لیے ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اللہ کا دین ہے نا, اللہ کے حکومت قائم کرنے کے لیے. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, ہمایوں کو یہاں سے اگر بگا دیا تھا شیر شاہ سوری نے, تو اب اگر دوبارہ اس کو ایران کا شہنشاہ تھا تہماس, اس نے فوج دے کر بھیجا ہے, اور اس نے دوبارہ اپنی حکومت سلطنت حاصل کی ہے, تو کتنا بڑا محسن تھا پھر وہ, یعنی تہماس جو ہے بادشاہ, وہ کتنا بڑا محسن تھا شہنشاہ ہمایوں کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے زمین میں, ہم اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے, اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں, اس کے لیے اپنا مال بھی دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے قابل کرتا ہے کہ میری حکومت قائم کرنے کے لیے, میرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو, وہ گویا کہ میرے ذمے قرض ہے. وہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم, اور ان کے لیے بہت باعزت اجر بھی ہوگا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اب یہ ہے ایمان کا بیج, یعنی یہ کہ زمین میں ہل چلا لیا, اس کے قلب جو ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات, اللہ کو قرض حسنہ دے کر اس میں ہل چلا لیا. اب اگر بیج پڑے گا اس میں ایمان کا, والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہی وہ لوگ ہوں گے جو صدیق ہوں گے اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے پاس. یعنی در حقیقت اب اس کے اندر ایمان کے اندر جو ہے بہار آئے گی. آپ کو معلوم ہے نبوت کا درجہ سب سے اونچا, وہ تو ظاہر بات ہے اکتسابی نہیں ہے, کوئی حاصل نہیں کر سکتا, پہلے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا, اللہ ہی دیتا تھا جس کو دیتا تھا, اور اب تو ویسے ہی مستقل کھڑکی بند ہے. لیکن صدیقیت اعلیٰ ترین رتبہ ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, شہادت کا مرتبہ ہے, اعلیٰ رتبہ ہے, آپ حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اب جو ایمان کی جو ہے بیج پڑے گا اس دل کے اندر, دل کی زمین کے اندر, اس سے جو فصل ابھرے گی وہ صدیقیت کی ہوگی اور شہادت کی ہوگی. اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہی ہوں گے صدیق, سچے ترین ایمان والے, اور یہ گواہ ہوں گے اپنے رب کے پاس. لہم اجرهم ونورهم, ان کے لیے ہوگا ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ کے کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, وہ ہوں گے جہنمی, دوزخی. اب جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی جامع آیت ہے, حیات دنیاوی کے مختلف ادوار کا نقشہ کھینچا گیا ہے, پھر اس کی حقیقت کو ایک نباتاتی تمثیل کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ حب دنیا. حیات دنیاوی کی محبت جو ہے وہ انسان کو اور اس سے اس کے متعلقات ہیں, حیات دنیاوی دولت, اس کا تعلق حیات دنیاوی سے ہے, مال و اسباب, جائیداد, اولاد, یہ حیات دنیاوی کی شہر ہے. لہذا اگر دنیا کے اندر انسان کی رغبت اور دلچسپی اعتدال سے زیادہ ہے تو منافقت کا گویا کہ اس کے لیے میدان موجود ہے. تو یہاں فرمایا تم ذرا حقیقت دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ لو, اے لمو جان لو, انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نمبر ایک لعب کھیل ہے, بچپن میں بچے کے لیے زندگی کیا ہے؟ کھیل بس, اور کوئی دلچسپی اسے کسی شے سے نہیں. اس کا کھلانا پلانا بھی ماں کے ذمے ہے, ماں زبردستی دودھ پلائے گی, ماں پہنائے گی, نہلائے گی, جو بھی کرے گی. اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو لہو تماشا, پھر ذرا وہ صرف کھیل نہیں رہتا, معصوم کھیل نہیں رہتا, بلکہ ٹین ایجر ایج میں جب آ جاتا ہے انسان تو پھر ذرا اس کے اندر لحظ کا معاملہ بھی, تماشا تماشبینی بھی آ جاتی ہے. بس زینت, اور پھر ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بناؤ سنگھار ہو, میرا لباس بڑا فیشن کے مطابق ہو, جو زمانے کا چول ہے چلم ہے اس کے مطابق ہو, اور بال ٹھیک بنے ہوئے ہوں. وہ آدمی بہت سینسیٹیو ہوتا ہے زینت کے بارے میں. تفاخر بینکم, ذرا اور آگے گیا 25-30 برس کی عمر جو ہوتی ہے اس میں آ کر انسان پر تفاخر کا جذبہ آتا ہے, چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہے, دولت کی بنیاد پر ہے, اور آپس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا. جیسا کہ ہم سرحد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر کسی ایک خان جو ہے وہاں قوانین کی جو آپس میں چشمک چلتی ہے, کوئی ایک خان جو ہے نئے ماڈل کی کار لے آیا ہے, تو اب دوسرے کو جو ہے وہ رات کی نیند اس کی حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ اسی ماڈل کی اس سے بھی کوئی بہتر کار لا کر کھڑی نہ کر لے اپنے دروازے پر. تو اس لیے کہ ورنہ تو یہ کہ ہماری پوچھ نیچی ہو گئی, ہمارا درجہ نیچے ہو گیا. تو یہ ہے تفاخر بینکم. اور نمبر 5 ہے چیز وہ تکاثر فی الاموال و اولاد, اور کثرت مال و اولاد اس کی طلب. بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان کو اس کے سوا اور کسی بات کا خیال نہیں رہتا, زیادہ سے زیادہ اولاد ہو. آج کے زمانے میں ذرا یہ معاملہ برعکس ہو گیا ہے, اولاد کی زیادہ طلب نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ جو بدوی زندگی, دیہاتی زندگی, قبائلی زندگی, اس میں اولاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بیٹوں کی خاص طور پر. عزت اسی آدمی کی ہوتی ہے جس کے پاس بازو موجود ہوں, جس کے ساتھ جو ہیں 10-12 لڑکے اس کے موجود ہوں جوان, جو ہاتھ میں لاٹھی لے کر میدان میں آ سکتے ہوں. یا اگر افغانستان کا معاشرہ کلاشنکوف لے کر میدان میں آ سکے, اسی کی عزت ہے. اور مال, مال کا تکاثر کا تو عالم یہ ہے کہ قرآن مجید میں آخری پارے میں صورت یہ ہے کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, چاہے پاؤں آدمی جو ہے قبر میں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے, مال کی حدث ختم نہیں ہوتی. اور مال اور مال اور مال, چاہے اتنا مال ہو کہ 10 پشتے بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں, لیکن پھر بھی مال کی طلب جو ہے وہ انسان کی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قبر میں اتار نہ دیا جائے. تو یہ ہے مختلف ادوات. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یہ 5 ادوات ہیں. کا مسئلہ غیث, جیسے مثال ہے بارش کی, عجب الکفار نباتہ, کہ اس سے جو بھی کاشتکار تھا جس نے کسان نے بیج ڈالا تھا, زمین تیار کی تھی, اب وہ دیکھتا ہے بارش آ گئی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ کھیتی اگے گی اور پیداوار ہوگی. ثم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے اپنی پوری شان و شوکت پر آتی ہے, ہریاول, بڑا ایسا یہ کہ نگاہوں میں تراوٹ لانے والا جو ہے منظر ہوتا ہے. فتراہ مسفرن, پھر وہ جو کھیتی ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے, زرد پڑتی ہے پھر کٹ جاتی ہے, اور اس کے بعد جب کٹ جاتی ہے, گندم کی فصل کٹ گئی تو کچھ چوڑی ووڑی کہیں پڑی ہوئی نظر آ جائے گی, باقی کچھ نہیں ہوگا, خاک اڑ رہی ہوگی. ثم یقود حطاما, اسی طریقے سے یہ ایک سرکل ہے, ایک سائیکل ہے جو پورا ہو جاتا ہے چند مہینوں میں. بیج ڈالا, بارش ہو گئی, فصل پیدا ہوئی, کوئی پوری ہوئی, کٹ گئی, ختم ہوا یہ. لیکن یہی سائیکل جو ہے انسان کا, یہ 50-60-70-30-40 سال کے اندر مکمل ہوتا ہے. بات تو ایک ہی ہے. وفیل آخرت عذاب شدید, دنیا میں تو یہ 5 ادوار آئیں گے اور زندگی ختم ہو کر رہے گی ہر ایک کی, بادشاہ کی بھی ہوگی اور جو بیچارہ محکوم غلام ہے, اس کا خدمتگار ہے, اس کی بھی ہو جائے گی, اور جو محل میں رہ رہا ہے اس کی بھی ہوگی, اور جو کہیں فٹ پاتھ پر پڑا سو رہا ہے رات کو, اس کی بھی ہو جائے گی. آخرت تو سب کے لیے ہے, اور آخرت میں فی الآخرت عذاب شدید, شدید عذاب ہوگا. وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہوگی. اب یہ سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو, تم آخرت میں اللہ کی مغفرت اور رضوان کے طالب ہو, یا یہ ہے کہ عذاب شدید کے طالب ہو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس لیے کہ جب انسان اس کے اندر زیادہ مصروف اور منہمک ہو جاتا ہے تو آخرت سے غافل, آخرت سے غافل تو اللہ سے غافل, اللہ سے غافل تو اپنی عاقبت کو برباد کر ہی لے گا. یہ ہے کہ جس کو حقیقت دنیا کو اگر سمجھ لیا جائے اور اس کو مستحضہ رکھا جائے تو پھر انسان جو ہے اپنی عاقبت کی فکر کرے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.